الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین اما بعد، اللہ تعالی کے فضل و کرم سے 1426 ہجری کے رمضان المبارک میں ہم لوگ سب مل کر سورہ حج کا ایک مطالعہ کر رہے ہیں، اور مستند مفسرین نے جو اس کی تفسیر بیان کی ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اور آپ اور ہم سب مل کے اس قرآن کریم کے طالب علم ہیں. یہ جتنے بیانات ہیں یہ کوئی علمی سیر نہیں ہے، تفریح کی بات نہیں ہے. آپ بھی قرآن کریم کھولیے اور دیکھیے کل ہم نے کہاں تک پڑھا تھا، اور آج ہم اس بات کو تھوڑا سا اور دہراتے ہیں تاکہ رابطہ قائم ہو جائے، اور اس کے بعد اگلی آیت کریمہ ہم پڑھیں گے. اور بہت بڑی نیکی اور سعادت مندی کی بات ہے کہ ہم سب قرآن کریم کے طالب علم ہی رہیں، اور اسی طالب علمی میں ہی قرآن کریم کو پڑھتے پڑھاتے ہی موت آ جائے. آخری وقت اللہ تعالی جانتا ہے جس کا جب بھی پورا ہونا ہے، مگر اللہ کا بڑا فضل اور مہربانی ہو، اس ذات پاک کی بے انتہا عنایت ہو کہ اگر اسی طالب علمی کی حالت میں وہ مہربانی کر کے ہمیں اپنے پاس بلا لے. تو اس لیے یہ تعلیم ہے، یہ علم ہے جو ہمیں آپ سے سیکھنا ہے، آپ کو ہم سے سیکھنا ہے. آپ سوالات کرتے ہیں، اس کے جوابات ہوتے ہیں، تو یہ آپ کا احسان ہے، ہم آپ سے ممنون ہیں، آپ سے ہی ہم سیکھتے ہیں. تو اس لیے یہ نہ سمجھیے کہ یہ کوئی واعظ اور نصیحت کی باتیں آتی ہیں، یقیناً وہ بھی، لیکن اصل چیز ہم نے پڑھنا ہے کہ اللہ نے ہمیں کہا کیا ہے. تو اس لیے آپ بھی سورہ حج کو کھول لیجئے، 17 پارے میں سورہ حج 22 نمبر سورت ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت کریمہ کل ہم نے اس کی کچھ تشریح پڑھی تھی. اس آیت کریمہ میں یہ جو ارشاد آخر پر فرمایا ہے کہ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بلا شبہ قیامت کا وہ جو جھنجھوڑنا ہے، بھونچال ہے، وہ بہت بڑی چیز ہے. تو مفسرین نے اس پہ ایک رائے تو یہ دی ہے کہ اس زلزلے سے مراد وہ زلزلہ ہے جو کہ قیامت کے دن، یعنی جو آغاز ہوگا قیامت کا، اس دنیا کا آخری دن، جس دن سورج چاند ستارے سب پھٹ جائیں گے، آپس میں ٹکرا جائیں گے، اور اللہ ان کی بندشیں کھول دے گا، اور یہ چیزیں جو اپنے اپنے آربٹ پہ گھومتی ہیں، حرکت کرتی ہیں، ساتھ میں ہیں، کچھ بھی ہیں، یہ سب کی سب کائنات میں تباہی مچ جائے گی. یہ وہ دن ہے. مفسرین جو اس بات کے قائل ہیں ان کے لیے تو یہ آیت آسان ہے، لیکن ان کے لیے مشکل یہ ہے کہ جب وہ حدیث پر نظر کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو آیات پڑھی، اور اس کے بعد حضرت عمران رضی اللہ عنہ کی وہ روایت ہے، حضرت عمران رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے دوران جو غزوہ بن مستلق کا سفر تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور لوگ بھاگتے ہوئے حاضر ہوئے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو، اور یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے مسند کی، کہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عمران رضی اللہ عنہ نے یہ بات بیان جو کی ہے، تو معلوم ہوا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آیات پڑھتے تھے اس قسم کی چیزیں، تو لوگ جمع ہو جاتے تھے. تو اس میں یہ آیا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالی یہ کہے گا کہ جہنم کا حصہ اب اٹھو اور جہنم میں بھیجو. اور اس آیت کریمہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی دو آیات کو پڑھا. تو جو کہتے ہیں ان کے لیے مشکل یہ ہے کہ اس حدیث میں یہ بھی آ گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ وہ دن ہے زلزلے والا. تو آپ ذرا غور فرما لیجئے کہ زلزلے والا دن اگر ہم مان لیں کہ پہلا دن ہے کائنات ٹوٹنے اور تباہ ہونے کا، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام کو تو حکم ہوگا یہ اس وقت جبکہ مرنے کے بعد پوری دنیا پھر حساب و کتاب کے لیے اٹھائی جائے گی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث میں آ گیا کہ یہ وہ دن ہے جس دن حساب و کتاب شروع ہوگا. تو اگر ہم حدیث پر نظر کرتے ہیں تو وہ دن معلوم ہوتا ہے, قرآن کے ظاہر کو دیکھتے ہیں تو وہ زلزلے والا پہلا دن معلوم ہوتا ہے. اس لیے جن لوگوں نے اس جگہ پر ٹھوکر کھائی ہے تفسیر کرتے ہوئے, انہوں نے یہ کہا کہ یہ احادیث جو ہیں یہ کمزور سند سے روایت ہیں. بات ایسی نہیں ہے بھائی, امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے راوی ہیں اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ یہ حضرات راوی ہیں. یہ احادیث سند کے اعتبار سے مضبوط ہیں, کوئی کمزور نہیں ہے. انہوں نے منطق اپنی یہ بیان کی ہے کہ اردو میں ان تفسیر والوں نے لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اسے آپ پہلا دن مانتے ہیں کائنات کی بندش ٹوٹنے کا, تو پھر قرآن کا ظاہر یہی بتاتا ہے مگر حدیث کمزور ہے, اس کو چھوڑ دیجئے. اور اگر آپ دوسرا دن مانتے ہیں جب حساب و کتاب شروع ہوگا تو قرآن کے ظاہر کے خلاف پڑتا ہے, تو اس لیے ہم حدیث سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں کہ وہ ضعیف ہے سند کے اعتبار سے, اور ہم قرآن کے ظاہر کو دیکھتے ہیں. یہ اردو میں لکھنے والے بہت لوگوں نے لکھا ہے اور بہت ان کی تفسیریں مشہور ہیں, مگر یہ بات غلط ہے. ہم دونوں چیزوں کو اپنی جگہ پر رہنے دیں. تو قرآن کا ظاہر یہ بتاتا ہے کہ یہ پہلا دن ہے, اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کے مطابق وہ دوسرا دن. بڑی اچھی رائے ہے ان مفسرین کی جو کہتے ہیں کہ بھئی یہ پہلے دن سے آغاز ہوگا قیامت کا, پھر لوگ مر جائیں گے وہ بھی قیامت ہی کا حصہ ہے, پھر اٹھا کر کھڑے کر دیے جائیں گے, اور پھر وہ دن 50,000 برس چلتا رہے گا. آج سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوگا کہ بھیجو جہنم کا حصہ. تو وہ کہتے ہیں یہ سارا ایک ہی دن سمجھ لو یا دو دن سمجھ لو, ہے تو قیامت واقعہ تو ایک ہی ہے. قرآن نے آغاز کا حصہ بیان کر دیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان کا حصہ بیان کر دیا. اسے کہتے ہیں تطبیق, یعنی چیزیں اپنی اپنی جگہ پر قائم رہیں اور آپ اس میں ایسے عمدہ طریقے سے دونوں چیزوں کو ایڈجسٹ کریں کہ آپ کو ایک کا بھی انکار نہ کرنا پڑے. اور یہ کمال کا فن ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ مختلف احادیث کو ایڈجسٹ کر سکیں. قرآن اور حدیث میں جب آپس میں ٹکراؤ آئے تو ہم کسی طرح اسے ایڈجسٹ کریں, تطبیق پیدا کریں. اور جہاں تطبیق پیدا نہیں ہوتی وہاں ہم نے کیا کرنا ہے, وہ آئے گا میرے بھائی آگے چل کے جہاں پر قرآن کریم کی مشکل ترین آیات میں سے وہ آیت ہے نا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ولیعظ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کیا تھا. استغفر اللہ معاذ اللہ. اس آیت میں چل کے پھر اس کی بات کریں گے کہ جب قرآن و حدیث میں بظاہر تضاد ہو تو پھر اس وقت کیا کرتے ہیں, تطبیق کرتے ہیں, تطبیق بھی نہ ہو سکے ایڈجسٹمنٹ نہ ہو سکے پھر ہم نے کیا کرنا ہے, پھر وہاں بات کریں. حضرت عمران رضی اللہ عنہ کی روایت یہ آ گئی تو ہم نے یہ کیا کہ ہم نے کہا کہ یہ قرآن کریم نے جو کچھ بیان کیا ہے کہ زلزلہ برپا ہو جائے گا, یہ وہ پہلا دن ہے, اور اسی دن میں اگلی آیت میں جو کچھ آ رہا ہے وہ بھی پہلا ہی دن ہے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا ہے یہ اسی دن کا, اس کے بعد موت آ گئی, ساری دنیا مر گئی, پھر اس کے بعد اٹھا کر کھڑی کر دی گئی, اب جنت اور جہنم کے فیصلے ہو رہے ہیں, تو ہے تو ایک ہی واقعہ نا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان کا حصہ بیان کر دیا. اور عمران رضی اللہ عنہ کی یہ روایت ترمذی میں آئی ہے, نسائی میں آئی ہے, مسلم میں آئی ہے. اسے ایسے جنبش قلم ضعیف قرار دینا بچوں بہت مشکل بات ہے. کیا ضرورت ہے آخر اس بات کی پیش آ گئی کہ ہم اپنے اسلاف کی اور اپنے اکابر کی محنتوں کو اکارت کریں اور ہم ان کے لیے یہ سوچیں کہ ان کو تو اتنا علم نہیں تھا, آج ہمیں بہت زیادہ علم ہو گیا. حضرت عمران رضی اللہ عنہ کی پوری روایت, انہوں نے کہا کہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے. یہ روایت جو ہے مسند احمد سے زیادہ لی گئی ہے, اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش ہے. اور صحابہ رضی اللہ عنہ آپ کے قریب ہو گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حج کی ابتدائی دو آیات اونچی آواز سے پڑھی. صحابہ رضی اللہ عنہ جو تھوڑا سا فاصلے پہ تھے انہوں نے سنا تو تیز تیز اپنی سواریوں کو بھگایا، ہانکا اور قریب ہوئے، اور جب آپ نے دیکھا کہ سننے والے بہت سے ہو گئے ہیں، ان کو یہ بات یاد رہے گی، سمجھ جائیں گے، تو ارشاد ہوا کہ جانتے ہو یہ کب ہوگا؟ یہ اس وقت ہوگا جب سیدنا آدم علیہ السلام کو پکارا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جہنم کا حصہ بھیجو، اٹھو اپنی اولاد میں سے بھیجو انہیں، اور وہ عرض کریں گے اللہ کتنا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے 1000 میں سے 999 اور ایک جنت میں. بس صحابہ رضی اللہ عنہ نا امید ہو گئے، اور انہوں نے جب سنا تو ان کے تو ہوش اڑ گئے اور رونے لگے. اور حضرت عمران رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت میں آتا ہے کہ میں نے اس رات سے زیادہ رونے والے نہیں دیکھے، اور نہ انہوں نے صبح کو کھانا پکایا، نہ اپنی سواریوں کو باندھا، اور ان کے لیے تو ایسی کیفیت تھی کہ انتہائی مایوسی. یہ کیا وجہ ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم آخرت اورینٹیڈ تھے، ان کے ذہن آخرت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنائے تھے، تربیت دی تھی، اور یہ بتایا تھا کہ اصل زندگی وہ ہے، دنیا امتحان کی جگہ ہے، اور یہاں جو کچھ تم کر رہے ہو اس کا لا محالہ اللہ کے یہاں جا کر حساب دینا ہے. اور ایک وہ زندگی تھی، اور ایک اب اس امت کی عملاً زندگی ہے. بچوں، اب یہ زندگی ایسی ہو گئی ہے کہ ہم لوگ بالکل عملی طور پر آخرت کو بھول چکے ہیں. ہمارا ایک اعتقاد ایمان تو ہے ہی نا کہ بالبعث کے بعد الموت، کہ موت کے بعد ہم اٹھیں گے. اگر یہ بھی نہ رہے ولیعاذ باللہ تو کافر ہی ہو جائیں، مگر عملی طور پر بالکل بھول چکے ہیں آخرت کو، اور کوئی یاد نہیں رہتا. گالیاں دیتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو معاف نہیں کرتے، ہم ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ جو عمل میں کر رہا ہوں دنیا میں، لوگ اگر اسے اچھا سمجھیں گے تو مجھے کیا ملے گا، اور برا سمجھیں گے تو کیا کر لیں گے. اصل تو میری آخرت ہے، عاقبت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی آدمی نے کہا، اللہ کے رسول، آپ مجھے میری رشتہ داروں کے ساتھ جوڑنے ملنے کا حکم دیتے ہیں، اور حال یہ ہے کہ میں جاتا ہوں اور مجھے گالیاں دیتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اپنے رشتہ داروں سے تعلق قائم رکھنا، اگرچہ وہ تجھے گالیاں دیتے رہیں، اور دیکھ ان کا عمل ان کے لیے ہے، تیرا عمل تیرے لیے. اگر آخرت میں ہم ایمان رکھیں ایسا، تو ہم اپنے رشتہ داروں سے جوڑ کر رکھیں، چاہے وہ ہمارے لیے گالیاں بھی دیں تو بھی ہم محبت سے پیش آئیں. بہت بڑی قربانی ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا، وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، یہ جو توڑنے کے باوجود جوڑنے کی کوششیں کرتا رہتا ہے، وما یلقاها الا الذین صبروا، یہ بس اسی کو توفیق ہم دیتے ہیں جو بڑا صبر کرنے والا بندہ ہے، اور ہم اسی کو توفیق دیتے ہیں، ذو حظ عظیم، جو بڑے بڑے مقدر نصیب والا آدمی ہے، اسے یہ توفیق ملتی ہے. آپ کیوں نہیں نصیب والے بنتے؟ خاص طور پہ یہ خواتین، ان کے جھگڑے، ان کی لڑائیاں، یہ تو ایک دوسرے کی شکل دیکھنا گوارا نہیں کرتی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا، جوڑ کے رکھو ان کے عمل ان کے لیے، تمہارا عمل تمہارے لیے. تو اگر آخرت کے لیے اورینٹڈ ذہن ہو نا، اس کے لیے تیار ہو، تو پھر آدمی آخرت کو سوچتا ہے. دنیا کم درجے کی چیز ہے، سوچتا ہے اس کا اجر مجھے آخرت میں ملے گا، اللہ اس سے خوش ہوگا، اللہ اس کام سے ناراض ہوگا، آخرت میں پٹائی ہو جائے گی. تو صحابہ رضی اللہ عنہ کے لیے وہ رات اتنی نا امیدی کی تھی کہ عمران رضی اللہ عنہ کا، میں نے کسی رات کو رونے والے اتنے نہیں دیکھے جتنا اس رات لوگ روئے. دن چڑھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور فرمایا، خوش ہو جاؤ، عمل کرو، سددو، سیدھے رہو، وقاربو، اور قریب قریب اللہ کے ہونے کی کوشش کرتے رہو اور عمل کرتے رہنا. اللہ کی قسم، جس کے قبضے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میری جان ہے کہ یاجوج ماجوج بھی تو ہیں. اور عمران رضی اللہ عنہ کا پھر باپ سے ناامیدی جاتی رہی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شیاطین بھی تو ہیں, اور آپ نے فرمایا خوش ہو جاؤ, عمل کرتے رہو, اور قسم اللہ کی ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے, تم لوگوں کے معاملے میں ایسے ہی ہو جیسے کہ ایک اونٹ کے پہلو میں ایک تل ہوتا ہے, یا جیسے ایک جانور کے بازو میں ایک داغ لگ جاتا ہے. مراد یہ کہ جس طرح اور تھوڑے سے لوگ ہوں گے اور تم بہت زیادہ ہوگے, جیسے جانور کے پہلو میں ایک تل آ جاتا ہے اور باقی اس کا پورا جسم کسی اور کلر کا ہوتا ہے, ایسے ہی تم ہو جاؤ گے, تم بہت زیادہ. ارشاد ہوا کہ سددو وقارب, صحیح بات کہتے رہنا اور قریب رہنا, اللہ کا قرب حاصل کرتے رہو. اور پھر ایک روایت میں یہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کافر بھی ہوں گے, یہ یاجوج و ماجوج بھی ہوں گے, اور منافقین بھی ہوں گے, تو منافقین کو بھی جہنم میں بھیج کے 999 تو ادھر سے پورے ہو جائیں گے, اور تم اس میں سے ایک آدمی ایسا رہ جائے گا, یعنی تم لوگ اس کے مقابلے میں جو جہنمی ہے بہت زیادہ جنت میں جانے والے ہو گئے. تو صحابہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دلائی, اس لیے یہ ارشاد ہوا اللہ تعالیٰ کا یہاں پہ کہہ لو گو بچاؤ اپنے آپ کو, ڈرو اللہ سے, اللہ کا خوف اس کا روب دبدبا ایسا ہونا چاہیے کہ تم اللہ کی نافرمانی نہ کر سکو, یا یہ کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ, اللہ کا خوف ایسا ہونا چاہیے, ایسے کام کرو. یاد رکھو یہ قیامت کا جو زلزلہ ہے نا, بھونچال جو ہلا کر رکھ دے گا, یہ بہت بڑی چیز ہے. دوسری آیت کریمہ میں فرماتے ہیں, دیکھیے اب اسے دوسری آیت کو, یوم ترونہا, جس دن تم اسے دیکھو گے. کوشش ہم نے یہ کرنی ہے کہ ایک ایک حرف پر بات ہو, ایک ایک چیز پر بات ہو, تاکہ اس ترجمے کو پڑھنے کے بعد دو چیزیں آ جائیں. ایک چیز تو یہ ہونی چاہیے کہ ہماری عملی حالت زندگی کی بدلنی چاہیے. اگر ہم یہ سب کچھ پڑھ لیں اس کے باوجود عمل میں ہمارے تبدیلی نہ آئی, تو پھر ایسی ہے جیسے کدو کو آپ سمندر میں پھینک دیں, تو کدو اندر سے کھوکھلا ہو, سارا سمندر تیر لے گا اور پتا اسے کچھ بھی نہیں چلے گا کہ حقیقت کیا ہے سمندر کی اور سمندر کی تہ میں کیا. دیکھیے تبدیلی آنی چاہیے, اور اس تعلیم اور پڑھنے کے ساتھ دوسری تبدیلی یہ ہونی چاہیے کہ اسے اتنے غور سے محنت سے ہمیں پڑھنا ہے کہ یہ چیزیں موت تک یاد رہیں, جتنا بھی یاد رہے یہ تو اللہ کی توفیق پہ ہے. یوم ترونہا, جس دن تم اسے دیکھو گے. یہ ہا کی ضمیر جو آ رہی ہے یہ کدھر جا رہی ہے؟ اچھا ایک بات, پچھلی آیت میں بہت سی باتیں ہیں, لیکن ایک بات کی طرف صرف اشارہ کر دیتے ہیں کہ یہ شیء کا لفظ جو استعمال ہوا ہے نا پہلی آیت کے آخر پہ, شیء عظیم, بہت بڑی چیز ہے. اہل سنت کا اور معتزلہ کا اس میں اختلاف ہوا ہے. اہل سنت والجماعت رحمہم اللہ کا کہنا یہ ہے کہ شے اس چیز پر بھی اطلاق ہوتا ہے جو چیز ابھی تک وجود میں نہیں آئی, اور معتزلہ اس میں علمی بحث کرتے ہیں, اور مفسرین نے اس بحث کو لکھا ہے, لیکن چونکہ ہمارے زیادہ کام کی نہیں ہے اس لیے اس چیز کو چھوڑ دیجئے. علم کلام میں جن لوگوں کو غلو ہے, یا علم کلام کے جو ماہرین ہیں اور فلسفے کے جو ماہرین ہیں, وہ اس بات پر بحث کرتے ہیں, لیکن عملی زندگی سے پھر بھی ایسا کوئی تعلق نہیں بنتا. یہ بات اس لیے بیان کر دی کہ کہیں آپ پڑھیں تو یہ نہ خیال میں آئے کہ بات ہم نے سنی نہیں تھی. بس اس سے سمجھیے کہ یہ علمی مباحث ہیں, ہماری عملی زندگی سے ایسا کوئی خاص تعلق اس کا بنتا نہیں ہے. یوم ترونہا, جس دن تم اسے دیکھو گے. کس چیز کو؟ قرآن کریم میں یہ مستقل ایک علم ہے کہ پتا چلے ضمیر کدھر لوٹ کے واپس جا رہی ہے. آپ ایک پیراگراف پڑھتے ہیں, آپ کہتے ہیں عمران گھر سے نکلا, اس نے بس کو دیکھا اور پھر وہ سوار ہوا. اب یہ تین جملے نا, عمران گھر سے نکلا, اس نے دیکھا اور وہ بس پہ سوار ہوا, یہ اس اور وہ کا جو لفظ ہے, اس نے دیکھا وہ سوار ہوا, یہ اس اور وہ سے مراد کیا ہے؟ وہی بچہ عمران، ٹھیک ہے نا، اسے کہتے ہیں ضمیر. قرآن کریم میں یہ سمجھنا کہ ضمیر کدھر کو لوٹ رہی ہے، اس سے کیا مراد ہے، یہ پورا ایک علم ہے جسے حاصل کرنا چاہیے. اور یہ اساتذہ سے پڑھنے کا فائدہ ہوتا ہے کہ وہ بتاتی ہیں اس طرح ایک ایک حرف کو کھول کے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا یہاں پر کلام میں مراد یہ ہے. یوم ترونہا، جب تم اسے دیکھو گے. کس چیز کو دیکھیں گے؟ ہا کی اس ضمیر کا مرجع، اس کا لوٹنا یا تو ہے زلزلے کی طرف، کہ جب تم اس زلزلے کو دیکھو گے. ایک ترجمہ ہو گیا. دوسرا ترجمہ اس کا ہا کی ضمیر کا لوٹنا ہے اسا کی طرف، گھڑی، وقت. دو ہو سکتے ہیں نا. اللہ تعالی نے فرمایا ان زلزلہ تسا، پہلا ترجمہ یہ ہوا کہ جب تم اسے دیکھو گے یعنی زلزلے کو دیکھو گے، اور دوسرا ترجمہ یہ ہوگا کہ جب تم قیامت کو دیکھو گے. تو یہ دو چیزیں ہو گئیں، ایک چیز یہ بتا دی گئی کہ قیامت کا معاملہ ہے، اور ایک چیز یہ بتا دی گئی کہ یہ ضمیر لوٹ رہی ہے زلزلے کی طرف. تو دو ترجمے ہو گئے، جب جس دن تم قیامت کو دیکھو گے، ایک جس دن تم زلزلے کو دیکھو گے. ایک تیسرا ترجمہ بھی اس کا ہوا ہے، اور ضمیر کا مرجع مانا گیا ہے، اگرچہ کم مفسرین اس طرف گئے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ضمیر پہلے آ گئی ہے اور اس کا مرجع جدھر یہ لوٹ کر جا رہی ہے، رجوع کر رہی ہے، وہ آگے چل کے آ رہا ہے. اسے کیا بنایا ہے؟ اردو میں بھی ایسے ہو جاتا ہے کہ ہم محاورے میں کہتے ہیں کہ وہ گھر سے نکلا، اس نے بس کو دیکھا، وہ سوار ہوا اور وہ بچہ عمران تھا. یہ جو ہم نے کہا نا، وہ گھر سے نکلا اور اس نے دیکھا اور وہ سوار ہوا، تو یہ وہ، اس اور وہ، دو تینوں جو آئے ہیں فکروں میں، یہ آگے چل کے جو عمران بچہ ہے ہم اس کی طرف لوٹا رہے ہیں. تو کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ضمیر پہلے آ جاتی ہے اور مرجع بعد میں آ جاتا ہے، ہر زبان میں ہوتا ہے. بعض مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یوم ترونہا، جس دن تم دیکھو گے. کس چیز کو؟ آگے چل کے دیکھیے، دو لفظ چھوڑ کے، آگے آگے ہے مرضعۃً، ہر دودھ پلانے والی کو. تو وہ کہتے ہیں اس کا ترجمہ تیسرا یہ ہو گیا کہ یوم ترونہا، جس دن تم ہر دودھ پلانے والی کو دیکھو گے. تو تین ترجمے ہو گئے نا. یہ ساری بحث ہا کے گرد گھوم رہی ہے کہ آپ اس ہا کی ضمیر کو کدھر لوٹا رہے ہیں. اگر آپ نے سامنے قرآن کریم رکھا ہوا ہے تو اب آپ آسانی سے سمجھتے ہوں گے. اسی لیے پھر عرض کیا جاتا ہے کہ آپ قرآن کریم کھول کر اس کو سوچ سمجھ کر پڑھیے. یوم ترونہا زلزلہ، یوم ترونہا الساعۃ قیامت، یوم ترونہا مرضعہ، جس دن تم دیکھو گے. کیا دیکھو گے؟ دودھ پلانے والی کو. آگے ارشاد ہوا تذہل، بھول جائے گی. یہ تذہل کا جو لفظ ہے، یہ عربی میں یہ بنا ہے اصل میں لفظ ظہور سے. ظہور کا لفظ قدیم اردو میں بھی استعمال ہوتا تھا. اردو میں کہتے تھے انہیں ظہول ہو گیا، یعنی وہ اس چیز سے غافل ہو گئے. اور ظہول زال سے ایسی مصروفیت، ایسی مشغولیت جس کی وجہ سے غم طاری ہو جائے اور آدمی بھول جائے کیا چیز کر رہا تھا. اذہلہ قضا، فلاں چیزیں سے غافل کر دیا. ایک آدمی جا رہا ہے مارکیٹ میں اور اچانک اس نے دیکھا کہ دو گاڑیاں پوری شدت سے ایک دوسرے سے ٹکرا گئیں. تو اتنا شدید حادثہ ہوتا ہے کہ وہ بھاگ کے گھر کی طرف لوٹ گیا. اس نے دیکھا کہ پولیس ظلم کر رہی ہے، مار رہی ہے، تو وہ بھاگا اپنے گھر کی طرف. یہ کیا چیز ہے؟ یہ اتنی شدید غم کی کیفیت ہے کہ اس نے اسے بھلا دیا کہ وہ جا کس کام کو رہا تھا. وہ تو جا رہا تھا فرض کر لیجیے سبزی خریدنے. اسے کہتے ہیں ظہور. ازحلہ قضا، فلاں چیز نے اسے غافل کر دیا اللہ تعالیٰ نے، یہاں پر کہا کہ اتنا شدید وہ بھونچال ہوگا، اتنا شدید زلزلہ آئے گا، وہ زمین جھنجھوڑ کر رکھ دی جائے گی، یوم ترونہا، تو اے مخاطب، اے پڑھنے والے، اے سننے والے، تو دیکھے گا، تزہل کل مرعات، ہر کوئی دودھ پلانے والی اما ارضعت، جو اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی، اس دودھ پلانے کو بھول جائے گی، بچے کو بھول جائے گی، اتنی شدید چیز پیش آئے گی، کل مرعات، ہر دودھ پلانے والی ماں، اما ارضعت، جس بچے کو دودھ پلا رہی تھی، پھینک کے اپنے بچے کو بھاگ کھڑی ہو. اس آیت کریمہ کو آگے ایک لفظ آگیا ہے مرغیا، اس کو بھی دیکھ لیجئے، تو ظہور غافل ہو جانا، کسی اور چیز میں مصروف ہو جانا، غم کی اتنی کیفیت. مرغیا اللہ نے لفظ استعمال کیا ہے، اور قرآن کریم کی فصاحت اور بلاغت کا کمال ہے. آپ دیکھیں، دودھ پلانا فیمیل کا کام ہے نا، عورت کا، میل تو کوئی دودھ نہیں پلاتا، اور وہ چیزیں، وہ امور جو خواتین ہی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اس کے لیے عرب جو صیغہ استعمال کرتے ہیں کئی مرتبہ، وہ گویا کہ مذکر کا بھی ہو جاتا ہے، مرضع ہونا چاہیے کہ دودھ پلانے والی. مرضع کیوں کہا؟ یہ تا جو آخر پہ دو نقطے آپ کو نظر آ رہے ہیں، جس کے نیچے دو زیریں بھی لگی ہوئی ہیں، یہ کیوں کہا؟ حائض، حائضہ، دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں، حائضہ، وہ خاتون جو ایام جس کے شروع ہو گئے، اور حائض کا لفظ بھی آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے جب آخری حج کے موقع پہ تھے، تو ناگواری سے یہ فرمایا کہ حابسن انتی، تو اب بس روک دے گی، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حالت یہ ہو گئی تھی کہ وہ حرم میں جا نہیں سکتی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی ہمیں روکنے والی بنے گی سفر سے، اب مدینہ منورہ کے سفر میں تاخیر ہو جائے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے مدینہ منورہ کی طرف، راستے میں مکہ مکرمہ سے نکل کے ایک جگہ رک گئے، اور محبت اور تعلق ایسا تھا، اور ذمہ داری تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اہلیہ محترمہ انہوں نے طواف کیا، پاک ہو کر آئیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے گئے. وہاں لفظ آیا ہے حابس، روکنے والی ہے یہ، اسی کے مطابق یہ لفظ ہونا چاہیے تھا مرغ، دودھ پلانے والی، حائض، ایام والی. لیکن آپ دیکھیے، مرضع، حابسہ، حائضہ، یہ سارے الفاظ اس وقت استعمال کیے جاتے ہیں جب وہ کام ہو رہا ہو. ایک ہے مرضع، دودھ پلانے والی خاتون، اور جب وہ دودھ پلا رہی ہوتی ہے نا، اس وقت اسے مرضع نہیں کہیں گے، اسے کہیں گے مرضعۃن، یہ دودھ پلا رہی ہے. حائضہ، جس کے ایام کے دن چل رہے ہیں. کمال ہے، اللہ نے بتایا ہے، اللہ نے فرمایا ترونہا تزہل کل مرضعۃن، تم دیکھو گے جب ہر دودھ پلانے والی عورت، اما ارضعت، جس بچے کو دودھ پلا رہی تھی، اسے پھینک کر بھاگ کھڑی ہوگی. قرآن یہ بھی کہہ سکتا تھا، اللہ یہ بھی فرما سکتے تھے کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو بھول جائے گی، لیکن دونوں فکروں میں ذرا سا آپ سوچیں کتنا باریک فرق ہے اور کتنا بڑا فرق ہے. فکرہ ایک یہ بنتا کہ ہر دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو چھوڑ کر بھاگ جائے گی، تو دودھ پلانے کی صرف ہر عورت میں ہے، اور ایک یہ کہ ہر دودھ پلاتی ہوئی عورت، ہر دودھ پلاتی ہوئی ماں، جب وہ دودھ پلا رہی ہوگی، بچے کو چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوگی. اس آیت کے اس حصے کا صحیح معنی میں، بلکہ اس پوری آیت میں یہ دونوں جملے ایسے ہیں کہ صحیح معنی میں یہ خواتین ہی سمجھ سکتی ہیں، اور خواتین میں سے بھی ماں سمجھ سکتی ہے، اس سے پوچھئے جب اس کا بچہ دودھ پیتا ہے کتنی محبت ماں کو ہوتی ہے، کتنی شفقت ماں کو ہوتی ہے، اور وہ اللہ کا کیسے بے اختیار شکر ادا کرتی ہے کہ اللہ تو نے یہ بیٹی دی، تو نے یہ بیٹا دیا، اور تو نے یہ دن نصیب فرمائے کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا رہی ہوں. اس کے جسم سے اگر ایمان سلامت ہو اور فطرت صحیح ہو تو ایک ایک رواں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے. ماں کی محبت عروج پہ ہوتی ہے. آپ دیکھیے دن میں کام کاج، دفتر، کہیں اسکول پڑھانا، آ کے اپنے بچے کو کس طرح پیار سے وہ دودھ پلاتی ہے کہ سارا دن بچہ میرا پتہ نہیں کیا ہوتا رہا ہے، اب میں اپنے بچے کو دودھ پلاؤں. قرآن نے کمال کی شفقت ماں کی بھی بیان کر دی کہ کمال کی شفقت ہے، لیکن اتنا شدید حادثہ ہے یہ قیامت کا کہ ماں دودھ پلا رہی ہوگی اپنے بچے کو اور دودھ پلاتے پلاتے بچے کو پھینک کر بھاگ کھڑی ہوگی، جیسے تباہی مچنا شروع ہو جائے گی. اور جیسے جیسے فریکوینسی بڑھتی جائے گی پھر کیا ہوگا کہ آیت کے آخر پہ کل مرضعت عما ارضعت، ہر دودھ پلاتی ہوئی بالفعل اس وقت پلاتی ہوئی ماں اپنے دودھ پلاتے ہوئے پیتے ہوئے بچے کو چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوگی. وتضعه اور ڈال دے گی، پھینک دے گی، گر جائے گا. کل ذات حمل حملها، ہر پیٹ والی کا اپنا پیٹ، ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا. کیونکہ آواز جب شدید ہوگی تو اس کی شدت کی وجہ سے انسان کے کان پھٹ جائیں گے. ظاہر ہے کہ یہ تو ENT کے ڈاکٹرز جانتے ہیں سب سے زیادہ بہتر کہ آواز کی کس فریکوینسی پہ پہنچ کے انسان کا دماغ معاوف ہو سکتا ہے، اور بھی ڈاکٹرز جانتے ہوں گے، اور کس فریکوینسی پہ پہنچ کے کانوں سے خون آنے لگے گا. تو وہ بڑھتی جائے گی آواز، اور اس کے نتیجے میں جو عورتیں امید سے تھیں ان کی امید ثابت ہو جائے گی. یہ بھی بس خواتین ہی کے سمجھنے کی بات ہے، اور اللہ نے اسی لیے سورہ آراف میں بیان کیا ہے کہ وہ عورت جب امید سے ہوتی ہے تو وہ چند ہفتوں کی امید سے ہوتی ہے، اور لے کے اسے اپنے جسم میں سنبھال کے وہ چلتی پھرتی رہتی ہے، اور اس کا شوہر اور بیوی وہ دونوں اللہ سے دعا مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ اگر آپ اب اولاد دیں تو پروردگار ہمارا بچہ بڑا صالح ہو، اللہ بڑا نیک ہو، فرما بردار ہو، بیٹی ہو تو اچھی ہو، اللہ اس کا نصیب اچھا ہو. تو اللہ نے کہا، اللہ تعالی نے فرمایا کہ دیکھو جس ماں کو بچہ عزیز تھا وہ پھینک کر بھاگ کھڑی ہوئی، اور جس کو بڑی امیدیں وابستہ تھی اپنے جسم سے کہ اس کے اندر ایک اور وجود پرورش پا رہا ہے، اس کی امید ثابت ہو جائے گی. وَتَرَنَّاسَ، اور تو دیکھے گا لوگوں کو سکارا، لوگوں پر نشہ طاری ہو گیا ہے، لوگ متوالے ہو گئے. سکارا کا یہ جو لفظ ہے اصل میں استعمال ہوتا ہے پانی کو بندش لگانا. سیلاب آ جاتا ہے تو اس کے روکنے کے واسطے ریت کی بوریاں ڈال دیتے ہیں، بندش لگاتے ہیں نا. دیہات میں کھالوں میں جب پانی چلتا ہے تو جب کوئی ندا لگاتا ہے کہ صاحب آپ کا وقت پورا ہو گیا تو وہ فوراً بندش لگاتے ہیں ایک طرف، اور دوسری طرف اپنی زمین میں پانی کھول دیتے ہیں. یہ جو پانی کو بند لگانا ہے بندش، اسے کہتے ہیں سکرن، پانی کو بند لگانا، روکنا. اور وہ جو بند لگایا جاتا ہے نا اسے کہتے ہیں سکرن. ہے تو ایک ہی زیر اور زبر کا فرق، لیکن دیکھیے آپ، سکرن کا معنی پانی کو بندش لگانا، اور جو بندش آپ نے لگا دی ہے، بوریاں جو پھینک دی ہیں، جو مٹی ڈال دی ہے، اس کو کہتے ہیں سکرن. اسی پھر کیا ہوتا ہے، پانی تھم جاتا ہے، رک جاتا ہے، سکون پیدا ہو جاتا ہے. اسی سکون کے معنی میں عرب کہتے ہیں لیلتن ساکرتن، بڑی پرسکون رات. اور حالت بدل جاتی ہے نا، پانی پہلے چل رہا تھا اور اس نے کیا کیا، سکر نے، بند نے پانی کی حالت بدل دی، اب پانی میں ٹھہرا ہوا آ گیا. تو اسی سے یہ محاورہ یا یہ لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ حالت جو انسان کی عقل کو جیسے وہ پہلے کام کر رہی تھی اب کام نہ کرنے دے. تو جو حالت انسان کی عقل کے اور انسان کے درمیان حائل ہو جاتی ہے اسے کہتے ہیں سکر. انسان اچھا خاصا عقل مند ہے، کبھی غصہ نہیں آیا، نارمل ہے. اب اس پہ کبھی شدید غصے کی کیفیت آئے تو عرب کہتے ہیں کہ اسے کیا ہو گیا ہے، یہ سکر ہو گیا اسے، یعنی اس کی اب عقل کے درمیان اور اس کے درمیان غصے کی کیفیت آ گئی ہے، جس نے اسے نارمل اور روٹین لائف سے نکال کر ایک غصے کی حالت میں ڈال دیا ہے. محبت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے سکر کا لفظ، کیونکہ آدمی محبت میں دیوانہ ہو جاتا ہے تو وہ ایک نشے کی کیفیت ہو جاتی ہے. اسی طرح خالصتاً شراب پینا، تو آدمی اپنے ہوش و حواس میں نہیں رہتا، اسے بھی کہتے ہیں سکر. سکر وہ نشے کی حالت، سکر پانی کو بند لگانا، فکر وہ جو بندش آپ نے لگائی ہے. زبر، زیر اور پیش کے فرق سے تینوں میں فرق ہو گیا. اسی لیے عربوں کا ایک شاعر وہ کہتا ہے، اور اس نے کہا کہ سکرانی سکرا ہوم و سکرا مدام مدامی، سکرانی سکرا ہوم و سکرا مدام، دو نشے تاری ہو گئے. اور نوجوان جب تنگ آ جائے تو وہ نشہ ڈھونڈتا ہے کہ اپنی حالت سے نکل جائے، مصیبت اور پریشانی کو کم کرے. اور مجھ پہ سکرانے دو نشے تاری ہو گئے، ایک نشہ تو اس کی محبت کا تھا اور دوسرا نشہ میں نے اپنے پاس سے شامل کیا اور وہ شراب کا تھا. قرآن کریم نے اسے استعمال کیا ہے لفظ کو، اور اللہ نے فرمایا تستقذون منہ سکرن، یہ پھل جن سے تم شراب بناتے ہو. تو اللہ تعالی نے یہاں پر فرمایا کہ دیکھو پتر الناس، اور تو لوگوں کو دیکھے گا اے پڑھنے والے، اے مخاطب سکارا، لوگوں پر نشہ طاری ہو گیا ہے. لوگ اچھے خاصے تھے، اپنے سب کام کاج چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوئے ہیں، دودھ پلاتی ماں بچے کو پھینک کر بھاگ کھڑی ہوئی ہے. جو امید سے تھی اس کی امید ساقط ہو گئی ہے، وہ اور بیماری میں پڑ گئی ہے، اس کی جان پہ بن گئی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے، لوگ متوالے ہو گئے ہیں. وما ہم بسکارا، اور لوگوں پر کوئی نشہ نہیں ہوا، لوگ متوالے نہیں ہوئے. ولکن عذاب اللہ شدید، تیرے رب کا عذاب، تیرے رب کی گرفت یہ اتنی شدید ہے، آج کا دن ہی اس مصیبت کا دن. اب دیکھا آپ نے کہ قرآن کریم میں الفاظ جو اللہ تعالی نے استعمال کیے ہیں، اگر ہمیں بنیادی طور پر عربی کی لغت اور ان چیزوں کی واقفیت نہ ہو تو ترجمہ کرنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں. ہم آپ سے ایک اور بات عرض کرتے ہیں، وہ ہے اس آیت سے ذرا سی ہٹی ہوئی بات، لیکن یہ جو بحث چل رہی ہے اس میں آپ کو انشاءاللہ زیادہ اس میں وضاحت مل جائے گی. آپ سورہ بقرہ کھولیے، تیسرا پارہ سورہ بقرہ، اور اس کی آیت نمبر دیکھیے آپ 268 آیت، تیسرا پارہ اور سورہ بقرہ ہی ہے. اللہ تعالی نے اس آیت میں اپنی راہ میں خرچ کرنے کا حکم دیا. خیر یہ تو آیت کریمہ میں پوری بات ہے.
یہاں پر ایک لفظ کے دو معنی بتلانا مطلوب ہیں.
دیکھا آپ نے, اسے پڑھیے. اور اللہ تعالی نے یہ فرمایا ہے, بات یہاں سے شروع کی ہے کہ ایمان والو اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اور پھر اس کے بعد چلتے چلتے 268 نمبر آیت میں فرما رہے ہیں کہ الشیطان یعیدکم الفقر, تیسرا پارا سورہ بقرہ آیت نمبر 268. شیطان تم سے یعیدکم, بس یہ یعیدکم کا لفظ آپ کے سامنے رہے, الفقر فقر کا یعیدکم, ترجمہ بعد میں کرتے ہیں, یامرکم بالفحشاء, اور وہ حکم کرتا ہے کہ تم بے حیائی کے کام کرو, واللہ یعیدکم, اور اللہ تعالی وعدہ کرتا ہے, مغفرتا منہ وفضلہ, اپنی بخشش کا اور اپنے فضل کا, تم اللہ کے راہ میں خرچ کرو, اللہ تمہیں اور دے گا, اللہ فضل کرے گا, اللہ تمہارے رزق میں برکت دے گا خرچ کرنے کی وجہ سے. یہ یعیدکم کا لفظ دو بار اس آیت میں آ گیا نا. شیطان اگر ہم ترجمہ کریں, وعدہ کرتا ہے تم سے فقر و فاقہ کا, اصل ترجمہ ہم بعد میں عرض کرتے ہیں, پہلے آپ دیکھیے یہاں ترجمہ ہو کیا سکتا ہے. شیطان تم سے وعدہ کرتا ہے فقر و فاقہ کا, اور تمہیں حکم دیتا ہے بے حیائی کے کاموں کا, اور ٹھیک یہی لفظ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے استعمال فرما دیا, واللہ یعیدکم, اور اللہ وعدہ کرتا ہے مغفرتا منہ وفضلہ, اللہ اپنی طرف سے بخشش کا وعدہ کرتا ہے اور فضل کا. تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ مغفرت کا, یا یہ کہ تم خرچ کرو ہم اور دے دیں گے, یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات, کیونکہ مغفرت اللہ کے قبضے میں ہے اور اس کو بڑھانا بھی اللہ کے قبضے میں. یہ جو شیطان وعدہ کر رہا ہے کہ میں تمہیں فقر و فاقہ میں مبتلا کر دوں گا, خرچ کرو گے تو تمہارا رزق کم ہو جائے گا, تو شیطان کے ہاتھ میں کون سا رزق ہے, اس کے قبضے میں وہ کیسے وعدہ کر رہا ہے؟ اللہ تعالی نے یہ لفظ کیوں استعمال کر دیا کہ شیطان وعدہ کر رہا ہے, جبکہ ہم بھی جانتے ہیں شیطان کا کوئی لینے دینے کا شیطان کو اختیار ہی نہیں ہے. اب دیکھا آپ نے یعیدکم کا لفظ ایک ہی ہے اسی آیت میں, ایک طرف اللہ تعالی نے شیطان کے لیے استعمال کیا اور چند الفاظ بعد اپنے لیے. اصل میں یہ جو پہلا یعیدکم ہے نا, اس کا ترجمہ ہم وعدے سے نہیں کریں گے, ہم کہیں گے الشیطان یعیدکم, شیطان تمہیں ڈراتا ہے. وعید کا لفظ آپ نے سنا ہوگا, یہ عربک گرامر میں ایک اور روٹ ہے. شیطان تمہیں ڈراتا ہے, شیطان وعدہ کر ہی نہیں سکتا کہ تم خرچ کرو گے تو فقیر ہو جاؤ گے, میں تمہیں فقیر کر دوں گا. شیطان نے کیا وعدہ کرنا ہے, ہر کوئی جانتا ہے شیطان کے قبضے میں کچھ نہیں. تو اللہ تعالی نے بتایا کہ یعیدکم, وہ تم سے کیا کرے گا, تمہیں ڈرائے گا فقر و فاقہ سے. اور یعیدکم دوسرا اللہ وعدہ کرتا ہے, یہاں اپنی حقیقی معنی میں ہے اور پہلے ڈرانے کے معنی میں ہے, لفظ ایک ہی ہے اور ترجمے دو ہو گئے. اگر گرامر پہ لغت پہ نظر نہ ہو انسان کی تو دونوں جگہ ایک ہی جیسا ترجمہ کر جائے گا اور مشکل پیش آ جائے گی. اس لیے ہم ترجمہ یوں کریں گے کہ الشیطان یعیدکم الفقر, شیطان تمہیں ڈراتا ہے, کر کچھ نہیں سکتا, اور جو کر سکتا ہے وہ اللہ ہے, اور اللہ کیا کرتا ہے, وہ وعدہ کرتا ہے تم سے کہ تمہارے گناہ بھی بخشے گا اور اپنا فضل بھی کرے گا, خرچ کرو میری راہ میں ہم اور دے دیں گے. دیکھا آپ نے اتنا فرق پڑ جاتا ہے. اس لیے یہ جو ہمارے ہاں رسم چل پڑی ہے نا کہ ہر آدمی قرآن اٹھا کے درس قرآن پر چل پڑے اور لوگوں کو سمجھانا شروع کر دے, یہ تو اگلی آیت میں بات آئے گی, لیکن جب اسے نہ آتا ہو اور کسی استاد سے باقاعدہ نہ پڑھا ہو اور علم نہ حاصل کیا ہو, یہ جرت نہیں کرنی چاہیے. یہ اس سے بھی بدتر ہے کہ جس نے ساری زندگی میڈیکل کالج کا منہ نہیں دیکھا اور اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ انسان کی ہڈیوں کے کیا نام ہوتے ہیں, اور وہ بیٹھ جائے لوگوں کی ہڈیوں کا علاج کرنے, اور وہ بیٹھ جائے لوگوں کی ہڈیاں جوڑنے, اور وہ بیٹھ جائے لوگوں کو دوا دینے, تو لوگ مریں گے نہیں تو اور کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اب آگے چاہیے سورہ حج پہ دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو ہے کیا, بطر الناس سکارا, اور تو دیکھے گا جس سے لوگوں پر نشہ تاری ہے,
نشے میں جیسے آدمی کو ہوش نہیں رہتا، جو جدھر منہ آیا اٹھا کر چل دیا، بس اس طرح قیامت کا دن جب آئے گا تو پھر وہ آواز جب گونجے گی تو کسی کو اپنے ہوش و حواس ٹھکانے نہیں رہیں گے، حتیٰ کہ ماں کی مثال دی کہ وہ اپنے بچے کو جو اتنا عزیز تھا وہ چھوڑ کے بھاگ کھڑی ہوگی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ کتاب الفتن کے آخر پر اس روایت کو لائے ہیں، کتاب الزہد سے کچھ پہلے، کہتے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا جب لوگوں بہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے تھے کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ تقوم الساعۃ، قیامت قائم ہوگی، والرجل یحلب، اور آدمی اپنی اونٹنی کا دودھ نکال رہا ہوگا، فما یصل الاناء الی فیہ، اور الی فیہ اور وہ دودھ کا برتن اس کے ہونٹوں تک نہیں پہنچے گا، حتی تقوم، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی. دودھ نکالے گا اونٹنی کا اور پینے کے لیے برتن اٹھائے گا اور آواز آنی شروع ہو جائے گی، سور پھک جائے گا اور دودھ کو چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوگا. ورجلانی یتبایعانی الثوب، اور دو آدمی کپڑا خریدنے اور بیچنے کا سودا کر رہے ہوں گے، فما یتبایعانی حتی تقوم، اور ان کا سودا مکمل نہیں ہوگا، بھاؤتاؤ ہو رہا ہوگا اور کپڑا چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوں گے، قیامت آ گئی ہے. والرجل، اور آدمی، یلتو فی حوضہ، اپنے حوض کی پانی کے سٹاک کو درست کر رہا ہوگا، حوض کی مرمت کر رہا ہوگا، مٹی کی لپائی ہو رہی ہوگی، فما یصدر حتی تقوم، تو مٹی سے سنے ہوئے ہاتھ اٹھ کے بھاگ کھڑا ہوگا اور قیامت قائم ہو جائے گی. اس کو مہلت ملے گی. اور وہی بات ہے کہ جب اپنی موت آ گئی میاں تو ہماری قیامت تو اسی دن قائم ہوگی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت اسی یہ حدیث میں، حضرت ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے کچھ احادیث پہلے ہی مسلم میں آئی ہے، یہ اسی مقام پہ کہ دیہات کے لوگ آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، سالو عن الساعۃ، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے تھے قیامت کب آ رہی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچے کی طرف دیکھا ان میں سے جو ان کے ساتھ ہی آیا تھا، آپ نے ان یعیش حاضر، اگر یہ تمہارا لڑکا یہ بچہ جیتا رہا نا، لم یدرک الحرم، اس کا بڑھاپا نہیں آئے گا، قامت علیکم ساعتکم، اور تمہاری قیامت اس سے بھی پہلے آ جائے گی. مطلب تم تو 50 برس کے ہو، مجھ سے پوچھتے ہو قیامت کب آئے گی، یہ بچہ جب جوان ہوگا پھر اس کا بڑھاپا، جب یہ 60 برس کو پہنچے گا آج سے کوئی 40 برس کے بعد، تو تمہاری قیامت تو اس وقت تک آ جائے گی. مطلب یہ کہ تم مر جاؤ گے تو تمہاری تو قیامت قائم ہی ہو گئی نا. ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، وعندہ غلام من الانصار، انصار صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ایک بچہ کسی کا اس کے ساتھ تھا، اس نے کہا اس بچے کو کیا کہتے تھے، اس بچے کا نام بھی محمد تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انشاد الغلام، اگر یہ لڑکا تو یہ جو تمہارے ساتھ ہے، یہ بیٹا، یہ بچہ جیتا رہا تو یہ بوڑھا نہیں ہوگا اور تیری قیامت تو اس سے پہلے ہی آ جانی. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، فسقط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنیتن حنیتن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر چپ رہے، پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ایک بچہ پزدے شنوا قبیلے سے آیا ہے، آپ نے اس بچے کی طرف دیکھا اور فرمایا ان عمر ہذا، اگر یہ بچہ جیتا رہا نا تو اس کے بڑھاپے سے پہلے پہلے پوچھنے والے تیری قیامت تو آئی جانی. موت آ جائے گی نا تو اس کی قیامت تو آ گئی. اس لیے آدمی اپنی قیامت کی فکر کرے کہ جب ہم مر گئے تو ہمارے بعد دنیا 1 کروڑ سال رہے یا اگلے دن قیامت آ جائے، ہمارا تو کام ہو گیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اب اس آیت کو دیکھیے صاف بتا دیا کہ وہ اتنا شدید حادثہ ہے کہ ماں اپنے بچے کو چھوڑ کر بھاگ کھڑی ہوگی اور امید اس کی ساقط ہو جائے گی اور لوگ دیوانہ وار پھرتے ہوں. یہ قیامت کوئی معمولی چیز نہیں، یہ کوئی کھیل مذاق کی چیز نہیں، اور یہ وہ ایسی چیز نہیں ہے جسے کوئی صحیح الحواس انسان بھولا رہے، معمولی بات سمجھتا رہے۔ رو مرنے کا مقام ہے اس امت کے لیے کہ جس چیز سے قرآن کریم نے انتہائی خوف دلایا ہے اور اللہ نے ماں کی کیفیت بیان کر کے انتہائی نازک مسئلے کو چھیڑا کہ دیکھو اس دن ماں کو اپنے بچے دودھ پلاتے کی ہوش نہیں رہے گی، اس واقعے کو مسلمانوں نے بالکل بھلا دیا ہے اور شاعروں نے ان کے ہاں تو قیامت سے بڑی ہوئی چیزیں ہیں محبوب کی ہجر اور محبوب کا دور ہونا اور اس کے بعد قیامت پر تفریحی ڈرامے لکھنا اور اس قسم کی چیزیں اور قیامت کا مذاق اڑانا، یہ جس دن آئے گی لگ جائے گا پتہ سب کچھ اس دن اور کھل جائے گا، اور وہ دن جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ اب ہدایت کے لیے آ جائے، وہ دن تو اس لیے ہے کہ اب انسانوں کو جنت کے جہنم میں دھکیلا جائے۔ زلزلے نہیں آتے، یہ جو زلزلے ہمارے ہاں آیا کرتے ہیں یہ تو بالکل چھوٹے چھوٹے نمونے ہیں، حادثہ ہو جاتا ہے۔ آئے دن اس ملک میں ٹرین الٹتی رہتی ہیں، اور ابھی اس سال کے آغاز میں جو ٹرینوں کا حادثہ ہوا تھا، تین ٹرینیں آپس میں ٹکرا گئی تھی، اگر کسی نے دیکھا ہو تو لوگ پاگل ہوئے ہوئے تھے اور وہاں ریلوے اسٹیشن پہ بھاگ رہے تھے اپنے اپنے اجزاء کو تلاش کرتے ہوئے کہ میرا کوئی عزیز کہاں گیا، ارے اس گاڑی کا کیا ہوا، ارے فلاں کا کیا ہوا، فلاں کا کیا ہوا۔ تو وہ دن ایسا ہے کہ اپنی عزیز ترین چیز، خاتون کے جسم میں جو وجود پرورش پا رہا تھا اور ایک وہ جو اس کا دودھ پی رہا تھا ماں، اس کو وہ بھی یاد نہیں رہے گی۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اور اللہ کی بات اس کی بنیاد علم ہے اور وہ ثابت کرتا ہے، بتاتا ہے۔ اور جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے اور مذاق میں آ کے پوچھتے تھے قیامت کب آ رہی ہے، کب وہ چیز آئے گی جس کا تم وعدہ کرتے ہو، کبھی کچھ کہتے تھے کبھی کچھ کہتے تھے، اللہ نے یہ واحد مسئلہ ہے قیامت کا جس پہ تین مرتبہ قسم اٹھائی، اور اللہ نے کل ای وربی، انہیں کہ یہ ہاں ہاں قسم ہے وربی اور میرے پروردگار کو اس کی ذات کی قسم ہے، انہ لا خدا کی قسم یہ قیامت سچی چیز ہے۔ جو لوگ بحثیں کرتے ہیں اور حق کی بات سننے اور ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ کوئی چیز ثابت نہیں کرتے سوائے اس کے کہ ان کے دل میں اللہ کے سامنے جواب دینے کا احساس نہیں ہے۔ اور جس شخص کا دل اتنا سخت ہو جائے کہ اسے اپنے اعمال کا انجام نہ پتا چل سکے، وہ آدمی شیطان کی سواری بن جاتا ہے، اور ایسے لوگ نصیحتوں سے نہیں جاگتے۔ ایسے لوگوں کو آپ سمجھاتے رہیے، وہ ایک لمحے کے لیے سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ایک ظالم جو ظلم کر رہا ہے، ایک آدمی جس کی زبان سے ساری مخلوق تباہ ہو رہی ہے، ایک عام متوسط عقل والا جس کے اقدامات سے خدا کا دین برباد ہوا چلا جا رہا ہے اور اللہ کے دین پر تباہی کے منظر آ رہے ہیں، یہ شخص کانوں سے تو سنتا نہیں، کس دن سنے گا؟ یہ اس دن سنے گا جس دن قیامت کی چنگھاڑ ہوگی، زلزلہ آ جائے گا، قبروں سے جھنجھوڑ کر کھڑے کر دیے جائیں گے، اور یا پھر یہ کہ یہ جب مر جائیں گے۔ مگر یہ قیامت کا زلزلہ جو اللہ نے کہا ہے، یہ جہنم کے دروازے کھولنے کے لیے، اس دن ہدایت حاصل نہیں ہوگی۔ اگر کوئی یہ سمجھا بیٹھا ہو کہ اس دن مجھے اس سے ہدایت مل جائے گی، ہدایت ملنا کچھ نہیں ہے، وہ تو دن ایسا ہے جس دن اعمال کو دیکھا جائے گا، اعمال اس دن کیے نہیں جائیں گے۔ اس دن تو جو کچھ دنیا میں کیا ہے اس چیز کو وہاں جا کر کاٹنا ہے، جو فصل لگائی ہے اس فصل کے پھل اس دن جا کر وہاں توڑنے ہیں۔ اچھا کیا ہے اچھا دیکھے گا، برا کیا ہے برا دیکھے گا۔ اسی لیے اللہ کے وہ بندے جن پر آخرت کی فکر غالب تھی، وہ ان آیات کو پڑھتے تھے، رو دیتے تھے کہ اللہ اس دن کے لیے کہہ رہا ہے بطرن ناس سکارا، اور وہ دیکھے گا لوگوں پر نشہ تاری ہے، وما ہم بسکارا، یہ جو پاگل ہو گئے ہیں دیوانے ہو گئے ہیں، انہوں نے کوئی نشہ نہیں کر لیا۔ ولیکن عذاب اللہ شدید، تیرے رب کی گرفت آج اللہ کی اتنی سخت ہے کوئی آدمی ہوش میں نہیں رہا۔ ابو عمر بن العلا رحمت اللہ علیہ اکابر تابعین میں سے تھے، حضرت انس رضی اللہ عنہ کو دیکھا تھا اور انہوں نے قرآن حضرت ابو العالیہ رحمت اللہ علیہ سے پڑھا تھا، اور ابو العالیہ کہتے تھے میں نے قرآن چار مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پڑھا ہے، اور اسے عبید بن قاب سے پھر پڑھنے گیا، پھر زید بن ثابت سے، اور پھر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے، ابو العالیہ رحمت اللہ نے ان سب سے پڑھا اور ان سے ابو العلا نے پڑھا تھا مکہ مکرمہ میں، 68 ہجری کے قریب پیدا ہوئے، پھر بصرہ میں رہے اور پھر کوفہ تشریف لے گئے تھے، اور بصرہ میں ان سے بہتر قاری ان کے زمانے میں کوئی نہیں تھا، حسن بصری رحمت اللہ علیہ جیسے آدمی ان کے فن کا قرات کا اعتراف کرتے تھے، اور یہ ابو عمر بن العلا رحمت اللہ علیہ نماز نہیں پڑھاتے تھے، بچتے تھے لوگوں کو نماز پڑھاتے ہوئے، اور یہ ان کے تقویٰ کی بات تھی کہ اپنی نماز پتہ نہیں قبول ہوتی ہے یا نہیں، ہم لوگوں کا بوجھ اپنے ذمے کیوں لیں. ایک دن لوگوں نے اصرار کیا کہ حضرت نے آج آپ کو نماز پڑھانی ہے، تو مصلے پر کھڑے ہوئے اور انہوں نے لوگوں سے کہا کہ استغو صفیں سیدھی کرو، اور پھر رونے لگے اور اتنا شدید روئے کہ لوگوں کو ان پہ ترس آنے لگا. تو ان سے کسی نے پوچھا نماز کے بعد کہ حضرت آپ نے کہا تھا صفیں سیدھی کرو، تو اس میں رونے کی کون سی بات تھی؟ تو فرمایا تم سچ کہتے ہو، میں نے جب تم لوگوں کے لیے کہا نا کہ صفیں سیدھی کرو اور میں نے اپنا چہرہ سیدھا کیا، تو میرے دل میں اللہ کی طرف سے ایک بات آئی، میں سمجھتا ہوں اللہ ہی نے ڈالی ہوگی، اور کہنے والے نے مجھ سے کہا میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ میرے بندے ساری زندگی تو نے ایک دن بھی اپنے آپ کو میرے لیے سیدھا کیا ہے، کیا کبھی تو بھی قبلہ رخ ہوا ہے جو آج میری مخلوق سے یہ کہتا ہے کہ سیدھے ہو جاؤ اور صفیں سیدھی کرو، اپنا حال تو دیکھ. فرماتے تھے اس بات سے میں رو پڑا کہ واقعی ساری زندگی میری کہاں گزر گئی، میرا کیا حق بنتا ہے کہ آج میں لوگوں کو کہوں کہ لوگوں صفیں سیدھی کرو. بات ایسے ہی ہے، یہ ایسے لوگ تھے جنہیں آخرت کی فکر تھی اور یہ خیال تھا کہ اللہ کے ہاں پہنچیں گے، کیا جواب دیں گے، قیامت آ جائے گی اور خدا کے سامنے یقیناً پیش ہوں گے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا. اس لیے ان آیات سے جو اللہ نے ہمیں سکھایا وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اعمال پر غور کریں، اس بات کو سوچیں کہ قیامت میں مواخذہ کن کن چیزوں پر ہوگا. قیامت میں سب سے بڑی چیز وہ شرک اور توحید کا مسئلہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کون کون شرک کرتا رہا، اور شرک کے بعد دوسری چیز جسے اللہ نے کسی امت کے لیے، کسی قوم کے لیے، کسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاں جائز قرار نہیں دیا تھا، وہ انسان کے اخلاقیات ہیں. حد سے بڑھا ہوا غصہ، قابو کرو اس کو، غصے میں اندھا ہو جانا اور لوگوں پر اپنے فیصلے صادر کرنا یہ حیوانوں جیسی حرکت ہے. لگام دینی چاہیے اپنے غصے کو، یہ غصہ برباد کر دیتا ہے آدمی کی اپنی شخصیت کو بھی اور لوگوں کو بھی، اور جتنا اس کا دائرہ کار ہے اس غصے کو ٹھنڈا کیجیے. اللہ کے ہاں اس غصے پر پکڑ ہوگی. اسی طرح معصوم انجانے لوگ جن بیچاروں کو کوئی خبر زیادہ دنیا کی نہیں، انہیں دھوکہ دینا، ان کا مال چوری کر لینا، انہیں لوٹ لینا، یہ سب چیزیں تباہ کر دیں گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جہنم میں معراج کی رات میں ایک آدمی کو جلتے ہوئے دیکھا، میں نے فرشتوں سے کہا کہ یہ تو مکہ مکرمہ کا فلاں آدمی ہے، انہوں نے کہا بالکل یہی ہے وہ جہنمی. میں نے کہا اس کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس نے ایک سٹک بنائی تھی، چھڑی لوہے کی یا لکڑی کی، اور اس کے آگے ایک ہک لگا لی تھی لوہے کی، اور حاجیوں کا مال، حاجیوں کی چیزیں حج میں یہ اس چھڑی کے ذریعے ہک میں پھنساتا تھا، کھینچ لیتا تھا، حاجیوں کو پتا نہیں چلتا تھا، ان کی چیزیں گم ہو جاتی تھیں، وہ بےچارے پریشان ہوتے تھے. اللہ نے اپنے مہمانوں کی بے اکرامی اور ان کی عزت نہ کرنے کی وجہ سے آج اس کو جہنم میں ڈالا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اس کا مفہوم ہے، خلاصہ ہے اس حدیث کا، جو کچھ اس سے ثابت ہوتا ہے وہ یہ، عین الفاظ یہ نہیں.
تو جو آدمی دوسروں کے بھولے پن سے فائدہ اٹھاتا ہے، ماں بھولی ہوتی ہے اس کو دھوکے دینا، بیوی بھولی ہوتی ہے، شوہر بھولا ہوتا ہے، اس نے دنیا کی ٹرکس نہیں دیکھی ہوئی ہوتی، اور عورت اپنی زبان کی وجہ سے، اور شوہر کبھی اپنی زبان کی وجہ سے اپنی بیوی کو دھوکا دیتا ہے، جوڑ توڑ میں لگا دیتا ہے، عورتیں بھی ایسی کرتی ہیں، یہ سب جب قیامت میں اللہ کے یہاں پیش ہوں گے تو کیا اللہ کو جواب دے سکیں گے کہ خدایا یہ ہم سارے خاندان میں کیوں توڑ توڑ کرتے رہے، یہ غصہ کیوں قابو میں نہیں رہا؟ فکر کرے اپنی اور اپنے اعمال کو درست کرے، یہ ان دو آیات سے ہمیں سبق ملتا ہے. تیسری آیت انشاءاللہ آئندہ نشست میں.